بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صل علی محمد آل محمد عجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. سب سے پہلے میں اس پروگرام میں اپنے دونوں مہمان حجت الاسلام المسلمین مولانا افتخار عابد نقوی اور جناب سہیل قاسم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اس مختصر سے وقت میں کسی موضوع کو آپ کے سامنے مفصل طریقے سے بیان کر سکیں اور کسی ہدف اور منزل تک اس عنوان کو پہنچا سکیں. سب سے پہلا سوال میرا حجت الاسلام المسلمین مولانا افتخار عابد صاحب سے ہے، وہ یہ کہ آیا اسلام کا اپنا کوئی ذاتی تعلیمی نظام بھی موجود ہے کہ جس میں تربیت کا کوئی پہلو موجود ہو؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نظریہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت اسلام پیش کیا جا رہا تھا اللہ کے رسول کی جانب سے، اس وقت اس طرح کا کوئی تعلیمی نظام موجود ہی نہیں تھا جو اسلام کا تعلیمی نظام ہو. یہ تعلیمی نظام تو آج سے 400-500 سال پہلے کی ایک ایجاد ہے جو کہ اسلام کے مثلا آنے کے 1000 سال بعد ایجاد ہوا. تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام نے اس ایجاد سے 1000 سال پہلے اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ نظام پیش کیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم 10 منٹ لیٹ ہو گئے، 9:15 کا ٹائم تھا لیکن ہم 9:25 پہ آ رہے ہیں، جس کے لیے انتہائی معذرت. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس نظام تعلیم تھا 1400 سال پہلے اور یہ جو جدید نظام تعلیم ہے کیا یہ ابتدا تھی، یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا؟ تو شاید نہیں، بلکہ یقیناً اگر ہم قرآن کی ان آیات کو دیکھیں کہ جو انبیاء کی طرف نازل کی گئیں اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں،
صلی علی محمد وآل محمد،
هو الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. آیات پڑھ کے سنائے گا. اب ان آیات کو پڑھ کے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کرے گا، ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا. آج اگر ہم کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو، چاہے وہ 200 سال پرانا ہو چاہے 400 سال پرانا ہو، اس سے ہم یہ پوچھیں گے جی آپ نے یہ جو انسٹیٹیوشن بنایا ہے اس کا ہدف کیا ہے، کیا مقصد ہے، تو وہ یہی کہے گا جی ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تو تعلیم دینے کے لیے اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، ہم نے اس کو نازل ہی اسی لیے کیا ہے، کتاب آئی ہی اسی لیے. اگر کوئی اور بہتر کسی ہدف کے ساتھ اسکول بنائے گئے ہیں اور ان کا ہدف یہ نہیں ہے کہ نسل جدید میں بگاڑ پیدا کیا جائے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے طالب علموں کو معاشرے کا ایک مفید فرد بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تعلیمی ادارہ بنایا. تو قرآن کہہ رہا ہے یزکیہم، ان میں جو برائیاں ہیں ان کو ہٹا دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کوئی انسٹیٹیوشن شاید نہیں بنایا ہو، لیکن کسی بھی تعلیمی نظام کے اہداف کو قرآن بہت ہی واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اور ایز اے مسلم یا مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسٹیٹیوشن میں جائیں، اپنے بچے کو کسی انسٹیٹیوشن میں بھیجیں، تو پھر ہمارے سامنے بھی یہ نظر میں ہونا چاہیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے تعلیم سے، اس کی مراد کیا ہے، کیا خالی ڈگری دینا تعلیم ہے یا نہیں اس سے بڑھ کر بھی ہے. تو میری نظر میں یہ بحث ایک ہے کہ کیا اقتصادی نظام ہے اسلام کا، کیا تعلیمی نظام ہے اسلام کا، کیا کوئی معاشرتی نظام ہے. اسلام نے تمام معاشرتی پہلوؤں پر بنیادی اصول ہم تک پہنچا دیے ہیں، جن کے تحت ہم کسی بھی ادارے کو چلا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ. دوسرا سوال میرا جناب سہیل قاسم صاحب سے ہے، وہ یہ کہ آیا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے کام کو انجام دیں؟ مثلا ایک جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ تربیت کے عمل کو کسی اور جگہ پر انجام دے دیں، آیا ضروری ہے کہ آپ تعلیم ہی کے ساتھ جو ہے وہ تربیت کے عمل کو انجام دیں؟ اور اس میں ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ تربیت کے عمل کو تعلیم کے ساتھ رکھنا یعنی تعلیمی میدان میں اس کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ کم کر دینا، یعنی آپ ایک بندہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں کے نتیجے میں کسی جگہ تک پہنچنا چاہتا ہے آپ تربیت کے عمل کو بیچ میں لا کے اس کو اس جگہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ نہیں کرو، اور وہ جو جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تعلیمی اس کو نہیں حاصل کر پاتا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم نقطہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اکثر تعلیمی ادارے اسی روش پہ کام کر رہے ہیں کہ جناب تعلیم دو، سائنس پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، میتھس پڑھاؤ. یہ تربیت والا چیپٹر آپ دیکھیں گے کہ سوائے ہمارے یہ کمیونٹی کے اور چند دینی بنیادوں پر جو ادارے قائم کیے گئے ہیں وہ اس طرف متوجہ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ادروائز 95% ادارے جو ہیں وہ اسی سوچ پر ہیں کہ بس آپ اسکول کا کام جو ہے وہ تربیت کرنا نہیں ہے، اسکول کا کام جو ہے وہ صرف تعلیم دینا ہے. عصر حاضر کی ایک طرح سے ایک ایسی مشین تیار کرنی ہے جو اچھا کما سکے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فطری بات ہے کہ جو اگر بلکہ اس کو یوں دیکھیں کہ جو مغرب کا تصور ہے ایگزسٹینشلزم کا، کہ آزادی کا، لذت پرستی کا، شہوت پرستی کا، اس نظریے نے اس معاشرے کو کیا دیا، اور اس کے نتائج خود اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ خود اس سے بیزار ہو گئے اور اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ ہمارا تصور اس طرح کا نہیں تھا کہ جناب اس طرح کی آزادی ہو. تو جو نوجوان ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں، ان کو لازمی طور پہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل سوال کا آپ کے جواب یہ ہے کہ خود یہ تربیت وہ توانائی فراہم کرتی ہے کہ جو بہتر تعلیم کا ذریعہ ہے. جیسے میں اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جیسے اس میں شہید مطہری نے متوجہ کیا کہ ارادے کی طرف، یعنی ارادہ انسان کا، ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے. ہم نوجوانوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، اور میں تقریباً 25 سال سے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں، تو جو چیز نظر آتی ہے کہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، پوزیشن بھی لانا چاہتا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ پاس بھی نہیں ہو رہا، پاس ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں خواہش ہے، ارادہ نہیں ہے. اور خواہش اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ خواہش وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی دنیاوی جبلتیں ہیں، جو جسے ہم ایک طرح سے خواہشات نفسانی کہتے ہیں، مادی خواہشات، اور یہ باہر سے اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، بیرونی اثرات کے تحت انسان میں خواہشات ہوتی ہیں. اور ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اندر کی طاقت ہوتی ہے، اور اس طاقت کو مضبوط کرنا، جس کے سلسلے میں بہترین ایک جناب امیر علیہ السلام کا جملہ میں نقل کروں گا نہج البلاغہ سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی مثال سرکش گھوڑے کی سواری ہے، جو سوار سے اس کا اختیار چھین لیتا ہے. یعنی گناہ کیا ہیں؟ اب دیکھیں ہمارے نوجوان جو تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ میں ایک تعداد والدین کی ہے اور کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ یہ اچھی طرح سے ان کے لیے، والدین کے لیے ایک رہنمائی ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ گناہوں سے دوری بچوں میں ڈالیں، ان کے ذہن میں ڈالیں کہ گناہ کیوں، گناہ کیا کرتا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اختیار سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے. اور نیکیوں کے لیے کیا فرمائے جناب امیر علیہ السلام؟ کہ نیکیوں کی مثال رام سواری کی سواری ہے، جس میں جو لجام ہے، جو کنٹرول ہے، وہ سواری کے ہاتھ میں. یعنی جب انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے اور نیکی کے راستے پہ جاتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے اپنے اوپر. اصل بات آج ہمارے نوجوانوں کی بے بسی کی یہ ہے کہ ان کا گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے. تو یہ ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت کا جو نظام ہے، یہ ایک فطری ضرورت ہے. یعنی وہ طاقت جو اسے پڑھنے کے لیے درکار ہے، وہ ارادہ جو اس کو چاہیے، وہ ارادہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ گناہوں سے دوری سے ہوگا، وہ عبادت سے ہوگا، وہ ریاضت سے ہوگا، اور اس کی اور بھی بہت سی شرائط ہیں.
بہت شکریہ. بس خلاصہ ان دو سوالوں کا یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے نہ فقط تعلیمی نظام کو بیان کیا ہے بلکہ اس کے اہداف کو بھی مفصل طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس وقت کے جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی تھی اسی وقت اہداف تعلیم کو بیان کیا ہے کہ اگر اس ہدف کے بغیر کسی اور ہدف کے لیے تعلیم ہو تو وہ فائدہ مند اور سود مند نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ خود تعلیم ہی کے اندر تربیت کا پہلو بہت مہم ہے، چونکہ تربیت ہی وہ چیز ہے کہ جو تعلیم میں رشد عطا کرتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ اس حقیقی منزل تک لے جاتی ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے تعلیم کو ضروری قرار دیا گیا ہے. اب ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر نظام تعلیم میں ہم تربیت کے پہلو کو فراموش کر دیں
تو وہ کون سے نقصانات ہیں کہ جن کا ہم نے سامنا کرنا پڑے گا؟ اور اسی کے ساتھ بالعکس اگر تعلیمی نظام جو ہے وہ تربیت یافتہ افراد پروڈیوس کرے تو پھر جو ہے وہ معاشرہ کن بلندیوں کو طے کرے گا؟
اچھا ایک بات تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو سہیل قاسم صاحب نے کہی کہ بالکل خواہشات ہیں، ارادہ ہے، خواہشات ہیں، اسی کی بنیاد پر معاشرہ ہمارا چل رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں گریڈ میں، لالچ میں، جب وہ لالچ میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے پاس سے جو تربیت ہے اس کا فقدان ہو جاتا ہے. یعنی ہم بچے کو شاید بہت سے ایسے انسٹیٹیوشن، جیسے میں مثال ابھی یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ایک فرد لائق بن جائے معاشرے کا، لیکن وہاں پر وہ الہی پہلو نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پر تربیت تو کر دیتے ہیں لیکن وہ تربیت پھر آہستہ آہستہ ایک جس کو کہنا لالچ کی طرف چلی جاتی ہے کہ مجھے فرسٹ پرائز لینا ہے، پہلی پوزیشن لینی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا اس کے آگے پھر جو آپ نے بات کی اس کو اس سے ملا دیتا ہوں کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو اب یہاں پر تربیت تعلیم کے ساتھ جب آگے بڑھنے کا نام ہے تو کہاں پر لے جا کے رکھے گی تعلیم؟ یعنی تربیت انسان کو کہاں لے کر جائے گی؟ اگر یہ تربیت نہ ہو تو کہاں پہ چلا جائے گا انسان؟ تو کبھی وہ عربی میں کہتے ہیں کہ تورف الاشیاء بے اسدادہا، کہ اگر تربیت نہیں ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے شاید یہاں پہ مثال دی تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جس کے پاس تعلیم اور تربیت نہیں ہے وہ کہاں جائے گا. فقہ کے اندر ایک مثال ہے چھوٹی سی، میں دوبارہ دے رہا ہوں کیونکہ بالکل واضح ہو جائے گی. ہمارے پاس ایک کتا، کتے کو پالنا رکھنا حرام، الاؤ نہیں ہے. ایک ایسا کتا جو آپ لے کر آئیں گے جی بہت اچھا ہے، پسند آ گیا، آپ گھر میں رکھیں، الاؤ نہیں ہے، فقہی طور پر الاؤ نہیں ہے. لیکن ایک ایسا کتا جس کو تھوڑی سی تعلیم دے دی جائے، ان کو چار پہلوؤں میں فقہا نے اور مراجع الزام نے الاؤ کر دیا کہ اب یہ کتا ٹرینڈ ہے کہ آپ کا جو ریوڑ ہے جانوروں کا اس کو سنبھال سکتا ہے، تو کہا کہ الاؤ ہے. یہ وہ کتا ہے کہ جو نگہبانی کر سکتا ہے، چوکی داری کر سکتا ہے، فقہا نے کہا الاؤ ہے. یہ وہ ہے جو شکار پہ جا سکتا ہے، فقہا نے کہا الاؤ ہے. یعنی وہ کتا جس کے پاس علم نہیں ہے، فقہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اور وہ جس کو ایک تعلیم دے دی گئی ہے، بھی تربیت کی بات نہیں ہو رہی، تربیت کا پہلو اس سے آگے بڑھ کر ہے. تو اگر انسان اس فقدان میں چلا جائے کہ تعلیم کے ساتھ، ایک تو تعلیم نہیں اور اس کے ساتھ تربیت بھی نہ ہو، تو پھر وہ عضو معطل ہے معاشرے کا، پھر وہ معاشرے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا. بہت سی دیکھیے بھی دنیا میں اگر ہم مثالیں لیں تو ہمیں جو بزنس مین نظر آ رہے ہیں، مثلا بل گیٹس ہے، آپ اس کا نام لے لیجیے، بل گیٹس کیا ہے، اس نے کون سی ڈگری لے لی؟ ڈراپ آؤٹ ہے وہ. مارک زکربرگ کو اٹھا لیجیے، فیس بک کا ڈراپ آؤٹ ہے یونیورسٹی سے، یعنی پڑھ نہیں سکا، نکال دیا گیا یونیورسٹی سے. انہوں نے کہا یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے پڑھے، انہوں نے کہا نکال دو اس کو. اور بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ تعلیم کسی ڈگری کو حاصل کر لینے کا نام ہے، نہیں، انہوں نے کہا تعلیم کا مقصد یہ پیسہ کمانا نا، اچھی جاب آ جائے، اچھا ہم اپنا بزنس کر رہے ہیں، ہم نے پیسہ کما لیا. تو کیا اسلام بھی اسی تعلیم کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تعلیم یہی ہے، نہیں. اسلام کا مقصد تعلیم سے انسانی اقدار کا رشد ہے، گروتھ ہے، کہ انسان کہاں تک پہنچے گا، اس کی گروتھ کتنی ہوگی، اس کی کیپیسٹی کتنی ہم نہیں بتا سکتے، یعنی کہ انسان کتنا ابزارب کر سکتا ہے. اس تعلیم کے ساتھ جب تربیت آ جائے گی تو انسان کہاں تک پہنچے گا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خداوند خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کو سب سکھا دیا، یعنی آدم کی کیپیبلٹی یہ تھی. آج ہمارے پاس مثلا جو ہمارے دوسرے فقہ کے افراد ہیں، دوسرے گروہ کے افراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے 5 سال کا بچہ جو ہے وہ امامت لے لے گا، کیا کیپیسٹی ہے اس کی؟ یہ 1200 سال پہلے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں. لیکن آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 9 سال کا بچہ ایم سی ایس کی ڈگری لے لیتا ہے، کمپیوٹرز کی وہ ڈگری سافٹ ویئر کی جو ایک 25-30 سال والا آدمی لیتا ہے، وہ ایک 9 سال کا بچہ اچیو کر لیتا ہے، اس پہ کسی کو حیرت نہیں ہوتی. اس سے بڑھ کر اب مثال اگر ہم دینا چاہیں تو ہمارے پاس یہ فلیش ڈرائیو یو ایس بی کی مثال ہے کہ اتنی سی یو ایس بی آپ کے پاس، آپ پورا کتاب خانہ اس میں منتقل کر سکتے ہیں. یہ وہ کیپیبلٹی ہے جو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور اتنی سی جگہ پر محفوظ ہو جاتی ہے. اور جو خدا نے بنایا ہے اس کی کیا صلاحیتیں ہوں گی, تو وہ ہم تعلیم پلس تربیت کے ساتھ نکھار سکتے ہیں. اگر تربیت نہیں آئے گی اور تربیت کا فقدان رہا تو پھر تعلیم ہمیں شاید کچھ حد تک آگے لے جائے, لیکن وہ جو رشد کمال گروتھ ہے, اولائکا ہم الراشدون, جو خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, کون ہے یہ رشد کرنے والے؟ یا جب اصحاب کہف ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیا لنا رشدا, خدایا ہمیں رشد دے دے, ہمارے پاس تو سب کچھ تھا, پوسٹ تھی, مقام تھا, پیسہ تھا, عزت تھی, شہرت تھی, حکم تھا, سب کچھ تھا ہمارے پاس, لیکن وہ خدا سے کہتے ہیں نہیں خدا یہ نہیں چاہیے, ہمیں تو رشد دے دے, ہماری روح کو تکامل کی طرف لے کر جا. تو اگر تعلیم تربیت تک نہ پہنچ سکے تو معاشرے زوال کا شکار ہو جائیں گے, جیسے آج ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کیا چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم صرف 2018 میں شاید 29 انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر فائرنگ ہوئی اور لوگوں نے جا کے دانشگاہ میں, جامعات میں, اسکولوں کے اندر, کالجز میں جا کر جو ہے وہ لوگوں کو مار دیا. تو یہ ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی غریب آدمی کرے گا جس کے پاس بجلی نہیں آ رہی, جس کے پاس ٹریفک جام ہے, جس کے سامنے گھر کے سامنے سڑک کھدی ہوئی ہے, 1000 طریقے کی بسیں گزرتی ہیں, ہارن بجاتی ہیں, اس کا دماغ تسلسل بیکار ہو جاتا ہے, وہ اٹھ کے یہ کام کر دے. لیکن جو بالکل کام اینڈ کوائٹ معاشرے میں رہ رہا ہے, بہترین تعلیم دی جا رہی ہے اس کو, لیکن جب تربیت نہیں ہوگی تو وہ پھر انسان کی جان لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا.
بہت شکریہ. یہ جو ہے مفصل جواب آپ نے پیش کیا اس حوالے سے کہ اگر جو ہے وہ تربیت کے پہلو کو نکال دیا جائے نظام تعلیم سے, تو پھر معاشرہ ایک ایسی نہج پر جا پہنچے گا کہ پھر اسے تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا. جناب اسوال قاسم صاحب نے نشاندہی کی شہید متحری کی باتوں کی جانب, تو وہی جو عوامل جو شہید متحری نے بیان فرمایا اس میں سے جب میں دیکھ رہا تھا تو سارے عوامل تقریباً سمجھ میں آتے ہیں تربیت کے. ایک بڑا عجیب و غریب سا جو ہے وہ عامل بیان کیا کہ جو اصلاً ظاہری طور پر دیکھے انسان تو تربیت کے کام سے بہت دور نظر آتا ہے, اور شہید متحری کہہ رہے ہیں عامل تربیت ہے, تو اگر اس کو بیان فرمائیں جہاد, وہ کہتے ہیں جہاد عامل تربیت ہے, جہاد بھلا کیسے عامل تربیت ہو سکتا ہے؟
کیونکہ بنیادی طور پہ جیسے کہ ابھی آغا صاحب نے فرمایا کہ انسان, یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ تکامل کی طرف جائے, تکمیل کی طرف, کمال کی طرف سفر کرے, تو جہاد وہ پہلو ہے کہ جس کے بارے میں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان جہاد نہ کرے یا اس کے دل میں اس کا خیال نہ آئے تو اس کا اس دنیا سے جانا ایک منافق کے مانند ہوگا. یعنی جس انسان نے جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کی خواہش نہیں پیدا ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب اس کی جو مثالیں ملتی ہیں جیسے کہ خود اس میں شہید متحری نے جن مثالوں کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک بہت عالم اور عارف انسان, بہت اس نے ریاضت کی, بہت تزکیہ نفس کیا اور عبادت اور اس کے کمال تک پہنچا, تو جب اس کے سامنے یہ بات آئی کہ جناب ایک جہاد ایک پہلو میری زندگی سے رہ گیا ہے, تو اس نے کسی سپاہی سے رابطہ کیا اور کہا کہ جناب جب جہاد شروع ہو تو مجھے بھی بلا لینا. تو وہ جب اس کو جہاد کا موقع آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے, آپ چلیں جناب وہاں پہ شرکت کریں, تو وہ چونکہ آمادہ نہیں ہے. جہاد ایسی چیز ہے کہ وہ جو اس کے تقاضے ہیں کہ جناب وہ گھڑ سواری کر سکتا ہو, وہ تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو سکے, تلوار چلا سکے, اس عارف کا اور اس عالم ربانی کا حال یہ تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں وضو کرتا تھا اور ایک گھنٹے میں غسل کرتا تھا. تو وہ جب جہاد کا نمبر آیا تو پتہ چلا وہ لشکر تیار ہو کے پہنچ گیا لڑنے کے لیے, اور وہ جناب روانہ بھی نہیں ہو سکے. اور وہ جب واپس آئے تو کسی کو گرفتار کر کے لائے, کہا کہ اچھا تم ویسے شامل نہیں ہو سکے تو ایسا کرو کہ اس پر حد جاری کرنی ہے, اس نے لوگوں کو ظلم کیا ہے, قتل کیا ہے, تم اس کا سر قلم کر دو, تم بھی شریک ہو جاؤ گے. تو ان کا حال یہ ہوا کہ جب وہ آدمی کو لے گئے سائڈ میں کہ اس کا سر قلم کریں, صرف اس کی چیخ سے وہ بے ہوش ہو گئے اس آدمی کی, اور وہ اس نے ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کے تمام جو پہلو, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کی شخصیت کے تمام پہلو کمال تک پہنچیں, جہاں اس میں غضب اور جہاں اس میں وہ طاقت کا اظہار ہے اس میں بھی وہ کمال پر ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو کمپلیٹ ہیں؟ تو یہ جو تربیت میں دراصل جو ہم ایجوکیشن میں سمجھاتے ہیں کہ فرض کریں انسان کی شخصیت میں شخصیت کے 1000 چیپٹر ہیں، ان 1000 کے 1000 چیپٹرس کو کمپلیٹ ہونا ہے، دیٹس دا امپورٹنٹ پوائنٹ. جو جو چیپٹر انکمپلیٹ ہو جائے گا وہ ریفلیکٹ کرے گا اس کی شخصیت میں. جی تھینک یو،
بہت شکریہ. یعنی خلاصہ یہ کہ اسلامی نظام تعلیم نہ تعلیمی حوالے سے انسان کی صلاحیتوں کو محدود کرنے کی بات کرتا ہے، اور نہ جو ہے وہ تربیت کے عنصر کو شامل کر کے چاہتا ہے کہ یہ کوئی معاشرے کا ایک ایسا فرد بنے کہ جو اپنا کام خود نہ انجام دے سکے یا اپنا دفاع خود نہ کر سکے، بلکہ اسلامی نظام تعلیم تربیت کے عنصر کو شامل کرنے کے بعد ایک ایسا انسان معاشرے کو دینا چاہتا ہے کہ جو اپنی حفاظت بھی خود کر سکے، نظریاتی حوالے سے بھی اور جہاد کے اعتبار سے بھی، اور جو ہے وہ دوسروں کی حفاظت بھی کر سکے. اب ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آغا سے، وہ یہ کہ ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیم پلس تربیت از ایکولس ٹو مثلاً ایک رشد اور ایک اچھا انسان. آیا اسلام میں تعلیم اور تربیت دو جدا چیزیں ہیں، یا خود اسلام میں تعلیم ہی تربیت ہے؟ یعنی اگر تعلیم کو اسلامی طریقے سے انجام دیا جائے تو وہ خود وہی تربیت ہے، یا یہ دو جدا چیزیں؟
یہ آپ کے پہلے والے سوال کا جواب ہو سکتا ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا اسلام کے اندر کوئی تعلیمی نظام ہے. تو وہ تعلیمی نظام یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اے سے ایپل پڑھانے کی بجائے اے سے اللہ پڑھائیے تو بچے کا ذہن بنے گا. ہمیں تعلیم، اچھا دیکھیے یہ جو تعلیم ہے یہ بہت ایک وسیع معنی ہے، دیکھیے اس کی اہمیت بہت ہے. ڈگری کے عنوان سے اس کو سمجھ لینا اس کی وقت کو کم کر دینا ہے. یعنی اگر ہم یہ سمجھیں کہ تعلیم یعنی ڈگری حاصل کر لی تو یہ بہت ہی سستا معاملہ ہے جو تعلیم کے ساتھ کر دیا گیا ہے. اگر ہم اولو العزم انبیاء میں دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آ جاتی ہے. حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر، لیکن جب ان کو تعلیم حاصل کرنی ہو تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بیابان میں سرگردان ہو گئے، جناب خضر کے پیچھے جا رہے ہیں. ایک اولو العزم پیغمبر ہے لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی کے پیچھے جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ کہ تعلیم کو حاصل کر لے. تو ہمارے لیے یہ سمجھنا اہم ہوگا کہ ہم تعلیم کو ان کاغذ کے کچھ ٹکڑوں میں محدود نہ کریں. ہاں یہ ایک وسیلہ ہو سکتا ہے، وسیلہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں تک پہنچیں، لیکن ہدف نہیں ہے. اگر جیسے ابھی سہیل قاسم صاحب نے کہا کہ ہم کمال کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ مناجات شعبانیہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، کمال الانقطاع الیک، یعنی یہ تربیت کر رہا ہے خدا ہماری آئمہ معصومین کے اقوال کے ذریعے سے کہ خدایا مجھے کمال انقطاع، انقطاع یعنی قط، کٹ جانا، ہر چیز کا سے کٹ جانے کا کمال عنایت کر دے. کس حد پہ؟ کہ میں تجھ سے متصل ہو جاؤں. یعنی کوئی بھی چیز میرے لیے دنیا میں ہو تو وہ ہدف یہ نہ ہو کہ وہ چیز ہدف ہے، بلکہ ہدف تو ہی ہو. تو اگر ہم تعلیم کو اس عنوان سے لے کر جائیں گے تو تعلیم اور تربیت ایک ساتھ ہیں، یہ الگ نہیں ہیں. اچھا اب دیکھیے، ہماری یہاں جو وزارت ہے جو تعلیم کو دیکھ رہی ہے تو اس نے اس پہلو سے اپنی نظروں کو ہٹا لیا اور اب صرف ہماری ہوگی وزارت تعلیم، جبکہ اس کو ہونا چاہیے وزارت تعلیم و تربیت. یعنی تعلیم بغیر تربیت کے کچھ نہیں ہے. ہاں اگر ہمارے منسٹر ایجوکیشن، سیکرٹری ایجوکیشن، وہ اتنے بہترین ہیں کہ وہ کہیں یہ تعلیم کے اندر ہی تربیت موجود ہے تو واہ واہ، پھر ہم انہیں کو ووٹ دیتے ہیں اور انہیں کو لے آتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں بس ایک دوڑ لگ جائے اور بچوں کو جو ہے وہ اس طرف ڈال دیا جائے کہ ان کو ڈگریاں حاصل کرنی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہمیں اس ان افراد کو کہ جو آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہدف یہ نہیں ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے، اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو تعلیم پلس تربیت ایک پورا نظام ہے. جو علمہم الکتاب، تو وہ کتاب کی تعلیم دے رہا ہے. جو زکیہم و یعلمہم، تزکیہ کرے گا، صفائی کرے گا نفس کی. ہمیں اب یہ ایک سوال یہاں سے نکلتا ہے، کیا ہمارے انسٹیٹیوشنز جو کہ ہم اپنے اس ادارے کے تحت چلا رہے ہیں یا بہت سے ہمارے کمیونٹی بیسڈ اسکولز جو ہیں جو چل رہے ہیں، تو کیا واقعاً وہ ابھی تربیت کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس ٹارگیٹ تک پہنچ گئے؟ نہیں، ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے. ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. اگر مثال کے طور پر میں والدین کو یہ کہوں کہ کلاس فور تک آپ کا بچہ کچھ تعلیم حاصل نہیں کرے گا، بلکہ ہم اس کو کہیں گے یوزکیہم، اس کا ہم تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کیسے کریں گے؟ یعنی اس کو اچھی عادتیں سکھائیں گے، اس کو اٹھنا بیٹھنا سکھائیں گے، آداب معاشرت سکھائیں گے، احترام کرنا سکھائیں گے۔ تو آپ ہی لوگ میرے پاس آئیں گے کہیں گے مولا یہ سر آپ یہ کیسی تعلیم دے رہے ہیں، بچے کو کوئی ہوم ورک نہیں مل رہا، مجھ سے تو لڑنے آ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کا ہوم ورک بند کر دیا، یہ کیسا کیا آپ نے، یہ کیوں کیا آپ نے۔ تو وہ ہم اس حد تک ابھی نہیں پہنچ پائیں جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے کہ تعلیم الٹیمیٹلی اسی ہدف کے تحت دی جائے کہ تربیت ہو جائے۔
جزاکم اللہ، بہت شکریہ، آپ نے اس کو مفصل طریقے سے بیان کیا۔ جناب سہیل قاسم صاحب سے میرا سوال اس موقع پر یہ ہے کہ ایک عامل جو کہ تربیت کے اندر، نظام تعلیم کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ حقیقت کے پیچھے جانا، حقیقت جوئی جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، آیا یہ تربیت میں جو حقیقت جوئی ہے، یہ اس حقیقت جوئی کے علاوہ کوئی حقیقت جوئی جو تعلیمی میدان میں آج کل مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پائی جاتی ہے؟ مثلا یہ کہ آپ نئے سائنٹیفک لاز ایجاد کریں، نئے فارمولاز ایجاد کریں، نہیں، کیا یہ جو حقیقت جوئی ہے، یہ جو خلاقیت ہے، اس سے جدا ہے یا نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، ان کا کیا رابطہ ہے؟
بسم اللہ، یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ہم بچوں کو، طالب علموں کو خاص طور سے شروع سے ان کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں ایک سمت ہے۔ اور اس سلسلے میں جناب امیر علیہ السلام نے جو تعلیم کی دو بنیادی اقسام بیان کی ہیں جو مفہوم کے طور پہ میرے ذہن میں ہیں اس وقت، کہ ایک تو وہی تعلیم ہے جو ہم درس اور مدرسے یعنی کورس پڑھتے ہیں، کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں اور ایک کورس کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن جو اصل ہدف ہے وہ اس کا مفہوم جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ جو جناب امیر علیہ السلام کا جو اصل علم جو انہوں نے بیان کیا۔ اچھا، یہ جو پورا کورس پڑھنا، کتابیں پڑھنا، کلاسیں اٹینڈ کرنا، اس کو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کافی نہیں ہے، یعنی جس کو ہم علم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے علم کہ جی آپ کورس اٹینڈ کریں، پورا کورس پڑھ لیں، یا صورتحال یہ کہ بچے شارٹ کٹ پہ جا رہے ہیں، پورا کورس بھی نہیں پڑھ رہے۔ جناب امیر علیہ السلام پورے کورس کو بھی کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے، اصل ہدف یہ کہ اس گہرائی تک انسان پہنچے کہ نئے سوالات کا جواب دے سکے، یعنی ان سوالات کا جواب جو آج تک نہیں دیا گیا، یعنی جسے ہم ایک طرح سے اجتہاد کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اگر کمی ہو تو آج صاحب وضاحت کریں گے، لیکن جو میرے ذہن میں مفہوم ہے، یعنی اس کی طرف جناب امیر علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اصل علم یہ ہے کہ تم نیا علم پیدا کرو، نئے سوال، یعنی وہ سوالات جو آج تک جواب نہیں دیے گئے۔ اور ہمیں اپنے طالب علم کے ذہن کو اس طرح کھولنا چاہیے اور وہ سمت معین کرنی چاہیے۔ اسی لیے جب ہم وہ اسکول جو بچوں میں کریٹیویٹی پیدا کرتے ہیں، وہ جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا کہ اسکول میں پیرنٹس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہوم ورک نہیں آ رہا کہ یہاں سے یہاں تک لکھ کر دو تو اعتراض ہوتا ہے، جبکہ اصل ہدف یہ ہے کہ بچے میں خود سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، کریٹیویٹی پیدا کی جائے، روایتی انداز سے ہٹ کر اس انداز کو اختیار کرے کہ بچہ جو ہے وہ یعنی آؤٹ آف کنٹیکس چیزوں کو ڈیل کر سکے، یعنی کہ اس سے کتاب سے ہٹ کے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب دے سکے۔ تو یہ حقیقت جوئی جو ہے وہ شروع سے بچوں میں چھوٹی کلاسز سے ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی ساری کریکولم کی پلاننگ اس طرح سے ہو کہ وہ شروع سے اس بات کے عادی بنے کہ انہیں جستجو کرنی ہے، انہیں پروجیکٹس دیے جاتے ہیں اور اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔
بہت شکریہ، اسی سوال کو آگے لے کے سے میں ایک چیز ایڈ کر کے آغا صاحب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ صلاحیتیں کہ جو حوزہ علمیہ مجتہد میں ایجاد کرنا چاہتا ہے، کیا وہ تعلیمی ہمارے اداروں کو بچوں میں ایجاد کرنی چاہیے؟ یعنی اتنا جو ہے وہ بڑا ہدف ہے ہمارے تعلیمی انسٹیٹیوشنس کا؟
دیکھیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہمارے ہدف کے تحت چلیں گے یا آئمہ کے اہداف کے مطابق۔ اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب ہے اور وہاں پہ 4000 شاگرد ہیں، تو وہ کیا 4000 کے 4000 شاگرد جو ہیں وہ عالم دین بن گئے یا نہیں؟ اب جیسے یہاں پر ہوا کہ حقیقت جوئی، تو ہمارے لیے بچے تک یہ پہنچانا بہت اہم ہے کہ یہ جو ساری دنیا ہے اس کا ہدف کیا ہے، ہدف خلقت کیا ہے۔ اگر ہم بچے کے ذہن کو یہاں پر محکم کر دیں گے، جیسے کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن کو ہماری حدیثوں سے پر کر دو، اس سے پہلے کہ ہمارے دشمن اپنے چیزوں کو ان کے ذہنوں میں ڈال دیں۔ یہ جو ہم کارٹون نیٹ ورک لگا کے پھر اپنا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے یہ آفت ہے، یہ ان کے لیے ان کے ذہن کو تباہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر مولا 14 سال پہلے ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو خالی ذہن نہ رہنے دو، ورنہ اس ذہن کو پر کر دیں گے۔ تو حقیقت جوئی یہاں تک جانا ہے، لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ یہ دنیا کیوں بنی، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ مقصد بچوں کے ساتھ آ جائے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث آ جاتی ہے کہ پھر تم اپنا سودا کمتر پہ نہ کرو کہ اس دنیا کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ دو، کیونکہ تمہیں وہ ہدف نہائی سمجھ میں آ گیا۔ آج ویسٹرن ورلڈ یا ہماری یہ بھی جو سو کالڈ گلوبل ولیج ہے، یہ کتنی ترقی کر گیا ہے۔ اگر میرے جو بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں پوچھوں کہ آج سے مثلاً 30 سال پہلے یہ موبائل نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، یہ ذرائع نہیں تھے انفارمیشن کے، تو دنیا کیسی تھی اور آج کیسی ہے؟ تو آپ کہیں گے بہت ترقی ہو گئی، ہمیں انٹرنیٹ تو کسی اسلام نے نہیں دیا تو بہت ترقی ہو گئی۔ تو یہاں پر ہمارے استاد ہیں، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ آغا یہ اس طرح سے بہت ترقی کر رہی ہے، دیکھیں آپ یہ موبائل لیجئے اور یہاں سے بات کیجئے، تصویر دیکھیں، سب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ابھی بھی یہ اسلام سے پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اسلام تو پورا کا پورا انسان اٹھا کے لے آتا ہے، جناب سلیمان کا کی مثال کہ وہ علم کی وہ انتہا ہے، حاضم ان فضل ربی، اگر وہ خدا کا فضل ہو جائے انسان کے اوپر تو وہ اس کو ان وسائل کی ضرورت نہیں رہے گی کہ وہ موبائل سے بات کرے گا، وہ پلک جھپکے اور تخت بلقیس کو حاضر کر دیں گے خدمت میں۔ یہ صلاحیت ہے انسان کی، یہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ اپنے خالق کو پہچان لے اور نفس وہاں تک پہنچ جائے کہ ہم اپنا سودا، اپنے نفس کا سودا اپنے خدا سے کر دیں، یہ ہدف حاصل ہو گیا۔ اس میں کنجکاوی کی جائے۔ آج اگر ہمارے پاس مثال کے طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں اسلام جو ہے وہ فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے وہ کنجکاوی والی بات کی لیکن وہ اس کو اپنے منافع کے لیے استعمال نہیں کر سکے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائیورٹ کرو، ان کو کسی اور کاموں میں لگاؤ، کہ یہ جو ہم نے ان کو کہا تھا کہ جائیں جا کے حقیقت سے آشنا ہو جائیں، نباتات سے کہیں، حجرات سے دیکھیں، دوسری چیزوں میں آئیں اور نیچر کو جو ہے وہ حاصل کریں، اب ان کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے آدمی جب اتنا بڑا ہو گیا وہ کہتا ہے نیچر، اچھا اب میں اور مزید جاؤں، یہ خدا کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے، اسلام کیا ہے۔ تو وہ اس کی یہی صفت ہمارے لیے آ گئی، اور اس کو میں عنوان کرتا ہوں کہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، جتنی بھی ترقی، شاید کچھ لوگ پریشان ہوں لیکن یہ ساری کی ساری ترقی یہ ہمارے بینیفٹ میں انشاءاللہ، یہ خدا کے ان اہداف کو اس طرح سے حاصل کرے گی کہ کوئی بھی انسان جاہل قاصر نہیں ہوگا، سب جاہل مقصر ہو جائیں گے، سب تک یہ ٹیکنالوجی پہنچ جائے گی۔ تو اس عنوان سے ہمارے لیے تعلیم اس ہدف کے ساتھ کہ جو حقیقت تک پہنچا دے وہ بہت اہم ہے، اس میں ڈگری کا حصول نہیں ہے۔ اسی لیے شاید بس ایک آخری بات کہ ہم رمضان کے علاوہ ہم بیٹھتے تو ایک ہوتا ہے کہ جی تفسیر پڑھ لی جائے، تفسیر سورہ ہم سے لے کے سورہ والناس تک کی پڑھیں، بہت اچھا ہے، لیکن جس چیز کو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تدبر ایک آیت سے آپ کو پرواز دے سکتا ہے، وہ اگر حاصل ہو جائے تو وہ ہمارا ہدف نہائی۔ اب اس میں واقعہ بھی ہے لیکن مالال وقت ہو جائے گا آپ۔
بہت شکریہ۔ میں تلخ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ تلخ سوال یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر بات کی جاتی ہے کہ موجودہ تعلیمی نظام کے اندر آپ جو ہے وہ اسلام کو لے کر آئیں، تو کہتے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم آتے ہی سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ اپنے منافع کو، اپنے مفادات کو پسے پوش ڈال دو، اور اس تعلیمی نظام کا مقصد ہی انسان کو اپنے مفادات تک لے کے جانا ہے، تو آپ اس موجودہ تعلیمی نظام کو اسلامائز کیسے کر سکتے ہیں؟
کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ایک معاشرے میں انسان کو جسے ہم تعلیم دے رہے ہیں اسے ایک معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، اور معاشرے میں زندگی جب انسان گزارتا ہے تو وہ جو اپنا مفاد حاصل کر رہا ہوتا ہے، جو اکنامک سسٹم ہے اگر آپ اسے ویسے بھی دیکھیں تو وہ اس طرح سے کہ میرا مفاد جو میں حاصل کر رہا ہوں وہ کسی اور کو بھی سرو کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں تو اس پروڈکشن میں ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری انکم میری جیب میں چلی جاتی ہے اور لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک فیکٹری امپلائر یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ جب فیکٹری رن کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی بن رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہمارا جو یہ تربیت کا نظام ہے, جب جتنے بھی آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں ادارے کام کر رہے ہیں, اس میں ایک ویلفیئر کا کانسیپٹ آ چکا ہے. یہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یہ بھی ویلفیئر کے کام کرتی ہیں. تو اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے تعلیم کے نظام میں کہ وہ اپنے مفاد کو, یعنی مفاد سے مراد کیا ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو کسی کے نقصان کا سبب بنے, تو اس میں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی. ظاہر ہے جو ایک انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے, اگر کسی جگہ اس کو ہم یہ اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ وہ کوئی کرپشن کے معاملے میں انوالو نہ ہو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ادارے محفوظ ہوتے ہیں. مشکلات پیش آتی ہیں کہ اپنے مفاد کو, اپنے انٹرسٹ کو, یہ جسے ہم مادی انٹرسٹ کہتے ہیں, تو ایک فیئر سسٹم کے لیے لوگوں کی تربیت کرنا لازمی ہے, تبھی ہم ایک صحیح معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. یہ مشکلات کسی بھی ادارے میں جو ہمارے تمام حضرات یہ موجود ہیں انہیں معلوم ہے کہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی جاب کو انجام دینے میں بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں یہ ایک آپ کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو غلط کام کریں, لیکن الٹیمیٹلی اس مشکل سے گزر جانے کے بعد ہوتی ہیں, بعض اوقات آپ کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے آپ کو بعض اوقات, لیکن اس میں فائدہ دراصل جو تعلیمی نظام ہے اسلام کا, جو ہدف ہے کہ ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو پاک معاشرہ ہو, تو اس کے لیے اس طالب علم کے وہ شروع سے اس کے ذہن میں وہ نکات ڈالنے ہیں کہ وہ ان مشکلات کے لیے تیار ہو, تاکہ ایک ایسا پاک معاشرہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کرپشن اس جگہ پر ہے کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ سختی کیوں کی جا رہی ہے, وہ کروڑوں روپے اربوں روپے لوٹ لیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی جو اسلام کا ہدف ہے وہ ایک ایسی حکومت, ایک ایسے افراد, ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں یہ تمام برائیاں نہ ہوں. تو یقیناً ہمیں پھر اپنے طالب علموں کو اس طرح تیار کرنا ہوگا کہ وہ ان مشکلات سے گزرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں.
بہت شکریہ, آپ نے اس کا مفصل جواب پیش کیا. ایک تلخ سوال آپ سے بھی کر لیا جائے تاکہ عدل برقرار رہے, وہ یہ کہ جب ہم جاتے ہیں تو سوال ہی ہوتا ہے, مثلاً کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے اسی تعلیمی نظام سے پڑھا, میں ایک اچھی جاب تک پہنچ گیا, اس وقت میری مثلاً سیلری اچھی ہے, میں اچھا کماتا ہوں, آپ نے کہا بھائی 20% جو ہے وہ اس میں سے مولویوں کو دینا ہے, میں نے دے دیا. آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے, میری نماز بھی قضا نہیں ہوتی. اب آپ جو ہے وہ میں آپ کی مثلا میں اگر اے ہی نہ بولا ہوتا تو آپ زیڈ تک نہ لے کے آتے, اب چونکہ میں آپ کو اے بولتا ہوا آ رہا ہوں تو آخر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم بھی اسلامی کرو. تو آپ سارے احکام اسلامی پر تو عمل کروا چکے ہیں, اب آپ چاہتے کیا ہیں تعلیمی نظام میں جو ہے وہ اسلام کو لا کر اور تربیت کو لا کر؟
دیکھیں اس میں ہمارا جو حکومت کا ہدف ہے, یعنی اگر ہم اسکول سے اسٹارٹ کریں, بہرحال ہم یہاں پہ ایک مائنورٹی میں ہیں تو ہم اس حساب سے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی جس میں انسانوں کو مساوات نہیں عدل کی بنیاد پر ریسورسز ڈیوائڈ کی جائیں گی اور ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. اچھا اب اگر اس کے ذہن میں جس نے بھی یہ ڈگری لی اور اس کے بعد آگے چلا گیا, اس کے ذہن میں مقصد یہ تھا کہ جاب اچھی مل جائے, پیسے اچھے آ جائیں, وہ خمس دے دے ختم ہو گیا, نہیں یہ ہے ہی نہیں لمٹ. یعنی یہ ہمارا بھی مقصد نہیں ہے, اگر ہم کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں, اس بچے کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بینک میں جاب کر لے, وہ کسی فیکٹری میں جاب کر لے, ایون وہ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر دے اور اس کی اچھی ارننگز ہو جائیں, یہ ہدف ہی نہیں ہے ہمارا, یہ ہدف نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سستے میں نہ بیچو, یہ بہت سستا سودا ہے. میں کلاس ون سے مثلاً 2.5 سال کی عمر سے, 3 سال کی عمر سے, 5 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں 27 سال کی عمر تک مثلاً پڑھتا جا رہا ہوں, 25 سال کی عمر تک پڑھتا جا رہا ہوں, اب میں کہتا ہوں کہ ہدف یہ ہو گیا, نہیں ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں. خدا تک پہنچے کس لحاظ سے؟ اپنے لحاظ سے نہیں. دیکھیے ایک میں اس میں صرف حدیث بیان کروں اور بلکہ واقعہ ہے کہ حضور اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرماتے نماز صبح کے بعد, اور ان کے ساتھ کچھ اصحاب آ کے بیٹھ گئے, ایک درس کا سلسلہ شروع ہو گیا, آپ نے کچھ ان کو ارشادات دیے. اتنے میں تھوڑی سی آواز ہوئی, دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کندھے پر حل رکھ کے اور مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. تو وہاں پر ایک صحابی نے کہا کہ کاش یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تو اس کی بھی آخرت سنور جاتی. تو ایک مرتبہ حضور نے رپلائی کیا اس کو, اس نے کہا کیوں, اس کی آخرت خراب کیا ہوئی ہے, خراب کیا ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص, چار پانچ راستوں کی نشاندہی فرمائی, اگر یہ شخص اپنے رزق کے حلال کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, فہوا فی سبیل اللہ, اگر اس نے جو کمایا ہوا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے, لیکن وہ اس کو اپنے گھر والوں کے لیے وسعت دینا چاہتا ہے, فہوا فی سبیل اللہ, اس نے جو کچھ کمایا یہ اس کے لیے کافی ہے, اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہے, یہ اپنے رشتہ داروں تک بھی پہنچانا چاہتا ہے, فہوا فی سبیل اللہ. تینوں چیزیں اس کے پاس ہیں, یہ چاہتا ہے جو اس کے ہمسائے ہیں, جو اس کے اطراف میں لوگ رہ رہے ہیں, جو رشتہ دار نہیں ہیں, یہ وہاں تک بھی اس کو پہنچا دے, فہوا فی سبیل اللہ. لیکن اگر اس کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر غرور اور تکبر دکھائے, فہوا فی سبیل الشیطان. دیکھیے ہدف دار ہے, ہر چیز ہدف دار ہے. یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں اے سکھا دیا, ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے خمس دے دیا, ہم نے زکوٰۃ دے دی, اب اس کا مطلب ہے ہم جو چاہے کر لیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت ساری محنت کر لی, مثلا شاید یہاں پہ اتنا متداول نہ ہو, لیکن دوسرے علاقوں میں ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر یہ چیزیں بہت ہی شائع ہیں, بہت زیادہ ہو چکی ہیں. ایک آدمی اپنے گھر میں نظر رکھے گا شعبان کی, رجب کی, اور اب رمضان میں افطاری کر رہا ہے, بڑی محنت کی, پکا بھی رہے ہیں, بازار سے بھی لا رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا جی مکس گیدرنگ ہے. تو کیا اس کی یہ نظر قبول ہوگی؟ ختم ہو گیا. یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو محنت کر رہا ہے وہ آخر میں وصول کرے, اس کو ضائع نہ کرے. تو اس طرح, اس لیے ہم ایک الہی سوچ کے ساتھ اپنے انسٹیٹیوشنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ. چونکہ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا اور سوالات کافی ہیں, ایک عامل تربیت کا بیان کیا جاتا ہے کہ انسان تعصب سے دور رہے, اور تعلیمی نظام میں تو کمپٹیشن از دی فرسٹ رول, تو پھر آپ اس تعصب کو کمپٹیشن کے ساتھ کس طرح سے پیش کریں گے؟
تعصب ظاہر ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ انسان کو ایک طرح سے اندھا کر دیتا ہے, اور ایک طرح کی جہالت ہے, اور اس کی طرف اسلام کی توجہ اس نقطہ نظر سے ہے کہ انسان, یہ خاص طور سے جو عربوں میں جو ایک تعصب نسلی نوعیت کا رہا ہے, اسلام نے اس تعصب کو تو صحیح سمجھا ہے جو فضیلتوں کے لیے ہیں, کہ انسان فضیلتوں کے لیے کمپیٹ کرے, اچھی خصوصیات کے لیے کمپیٹ کرے, لیکن صرف اس بنیاد پر کہ جی میں فلاں کا بیٹا ہوں اور وہ فلاں کا بیٹا ہے اور وہ فلاں کی نسل سے ہے, ان تعصبات کا نتیجہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے, آج ہم اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قوموں کی بنیاد پہ جو تعصب ہے اس نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, اور اسی طرح سے مسالک کی بنیاد پر بھی جو تعصب ہے اس نے ہر طرح سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا. اور اس لیے ہم تعلیمی نظام میں اپنے بچوں کو جب ہم تربیت دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں جیسے فاطمیہ میں خود یہ جو ہمارا کالج اور یہ ادارے ہیں, یہاں ہمارے یہاں کالج میں خاص طور سے تمام کمیونٹیز کے بچے آتے ہیں, یہاں تک کہ چند نان مسلمس بھی ہوتے ہیں, اور ان کو ہم جو میسیج دیتے ہیں وہ یونٹی کا میسیج ہوتا ہے, وہ نیشنل میسیج ہوتا ہے کہ ہم ایک ملک میں کام رہتے ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں, پھر ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں, اور اس مذہب نے آپس میں جو رشتے قائم کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر جمع ہونا ہے, اس کے نبی کے نام پہ جمع ہونا ہے, مشترکات پہ جمع ہونا ہے. تو یہ جو سوچ ہے, اور پھر جو مائنورٹیز ہیں ان کی جو رائٹس ہیں اس کا خیال رکھنا, اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ رکھنا نان مسلمس کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں وہ اسلام سے قریب آئیں, اسلام کا صحیح چہرہ ان کو دکھایا جائے, یہ بہت اہم عامل ہے جو ہمارے اسکول اور کالجوں میں ہمیں بچوں کو دینا ہوتا ہے, کہ ان میں شروع سے جب وہ ایک ساتھ رہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں نماز کا سسٹم کالج میں شروع کیا گیا, تو وہاں پر وہیں پر ایک اہل سنت کا بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, ایک اہل تشیع کا بچہ بھی, ایک استاد بھی, ایک شیعہ استاد بھی, ایک اہل سنت کا استاد بھی, یہ جو یونٹی کا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو یہ بہترین چیز ہوتی ہے. پھر اسی کو آپ معاشرے پر پھیلا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے تعصبات سے دوری جو ہے یہ ہمارے تربیت کے امور میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس پہ ہمارے الحمدللہ اداروں میں خاصی توجہ ہے اس طرف.
بہت شکریہ. ایک سوال میں آخری آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اسلامی نظام تعلیم کا مقصد رشد انسانی ہے، کہ انسان رشد کرے اور کسی مقام منزلہ تک پہنچے اور اپنے فیصلے خود کرے اور اپنے درست فیصلے کرے. لیکن اسلام ایک طرف سے جو ہے وہ رشد کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف سے کہتا ہے کہ جتنا بھی رشد کر لو اس کے بعد کسی عالم کی تقلید کرو. تو یہ کون سا رشد ہے کہ جو انسان کو آخر میں جا کے بھی اختیار نہیں دیتا اور بلکہ جو ہے وہ آخر تک جانے کے بعد بھی تقلید کا حکم دیتا؟
قرآن میں ہمارے لیے آ رہا ہے کہ خدا سے کون ڈرتا ہے، خدا سے ڈرنے والے کون ہیں؟ نہیں، العلماء. خدا سے صرف عالم ڈرتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یہاں پر ہمارے استاد نے جو ہے وہ آغا قراتی نے جا کے پوچھا علامہ طباطبائی سے، کہنے کہ جب میں طالب علم نہیں ہوا تھا تو میں نماز میں بہت روتا تھا، گریہ کرتا تھا. اب جب میں طالب علم بن گیا ہوں، مدرسے میں چلا گیا ہوں، تو میرا مجھے گریہ کرنا نہیں آ رہا، میرا مجھے رونا نہیں آتا. تو اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انما یخشى اللہ العلماء، جو خدا سے ڈر رہے ہیں وہ صرف علماء ہیں. تو کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں علامہ طباطبائی نے جو ہے وہ سر اٹھایا اور کہا کہ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، تو غلطی تمہارے اندر ہی ہے، تم عالم نہیں بنے. تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے، رشد کر رہا ہے، تو یہ رشد اس کو سرنڈر کی طرف لے کے جا رہی ہے. یعنی دیکھیے، اگر ایک عالم کی، ہمیں کیوں کہا جاتا ہے عالم کی تقلید کریں، کیا ضروری ہے؟ اگر میں غیر عالم کی تقلید کر لوں گا تو یہ میری رشد نہیں ہے، یہ میری روح کی گروتھ نہیں ہوئی ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ عالم کی تقلید کریں گے تاکہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ معلوم ہو کہ آپ سب سے بہترین کو لے رہے ہیں، یہی تو کمال تک پہنچانا ہے آپ کو. تو یہاں پہ روک نہیں رہا. اسی طرح سے چھٹے امام اپنے ایک شخص کو کہتے ہیں، ایک آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا نے فرمایا کہ علم تو نور ہے جو خدا ہمارے ذریعے سے پہنچاتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے تعبد ضروری ہے، سرنڈر. جب ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، یہاں تک رک جاتی آیت تو کافی تھا. انہوں نے کہا تسلیمہ، آپ کو تسلیم ہونا پڑے گا. تو اگر ہمارے آئمہ نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کو عالم کے پاس جانا ہے، تو میں اپنی ڈگری کو ہیچ، مجھے اپنی رشد کرنی ہے اخلاقی طور پر، مجھے اپنی رشد کرنی ہے دینی طور پر، تو اس کے لیے مجھے سرنڈر کرنا پڑے گا. مجھے نہیں پتا نماز کیسے پڑھی جائے، میں نہیں جانتا حج کیسے کیا جائے، میں نہیں جانتا روزے کیسے رکھے جائیں صحیح، تو مجھے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. تو یہاں پر اگر جاہل کی تقلید کو کہتا اسلام تو میں آپ کے ساتھ تھا، لیکن اسلام کہتا ہے عالم کی تقلید کیجیے.
بہت شکریہ.
اس میں میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں، تعصبات سے دوری اور ان مشکلات کے حل کے لیے ہمارے یہاں فاطمی ایجوکیشن نیٹ ورک میں اب سے 3-4-5 سال پہلے ایک کوشش یہ ہوئی کہ جب کالج میں، چونکہ وہاں پر تمام مسالک کے مکاتب کے بچے پڑھتے ہیں، تو باقاعدہ ایک ہفتے کی ورکشاپ کرائی گئی تھی جس کو ڈاکٹر نثار ہمدانی صاحب نے کنڈکٹ کیا تھا، کہ ایک ایسے تعلیمی ادارے میں جہاں تمام مسالک کے بچے پڑھ رہے ہیں تربیت کیسے دی جائے، یعنی اسلامی تربیت ہمیں دینی ہے. اب ایسے ماحول میں جہاں پر دیگر مسالک کے بچے بھی ہیں، تو یہ خود فاطمی ایجوکیشن نیٹ ورک نے ایک پورے ایک ہفتے کی ورک شاپ کی تھی، اور اس میں تمام مکاتب کے جو ٹیچرز ہمارے یہاں پڑھاتے تھے کالج میں وہ بھی موجود تھے، اور ایک ایسا فارمولہ نکالا گیا کہ جس میں کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ اسے اذیت ہو اور اسلامی تربیت کا کام بھی جاری رہے.
بہت شکریہ. میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا افتخار عابد صاحب کا بھی اور جناب سہیل قاسم صاحب کا بھی، کہ اس اہم موضوع کے لیے انہوں نے اپنے اوقات میں سے وقت نکالا کہ یہاں پر آئیں اور اس موضوع پر مختصر ہی صحیح لیکن ایک جامع ڈسکشن کریں اور کسی ہدف اور مقصد کو یہاں پر بیان کیا جا سکے. خلاصہ یہ کہ اسلامی نظام تعلیم کے جو تربیت اور رشد انسانی پر منحصر ہے، صرف یہی ایک راستہ ہے کہ جو انسان کو اس کے حقیقی رشد تک اور اس کے مقصد تک پہنچاتا ہے، کہ جس کے بعد انسان اس معاشرے کا ایک مفید فرد بن کے سامنے آتا ہے، کہ جس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور جس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہ اس معاشرے میں ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جو اس کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے اور دوسرے بھی اس کی زندگی سے اور اس کے افکار سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد وال محمد ہمیں ان مطالب دینی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بر محمد وال محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وال محمد وعلى آل محمد.